بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في اخر يوم من شعبان فقال يا ايها الناس فقد اظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من الف الشهر جعل الله صيامه فريدة وقيام ليله تطوعا او كما قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. ماہ رمضان کی آمد ہے اور اسی سے نسبت رکھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ ہے جو احادیث کی کچھ کتابوں میں نقل ہوا ہے، کچھ احادیث کی کتابوں میں اس کے مختلف جملے نقل ہوئے اور بعض کتابوں میں یہ خطبہ رمضان کے عنوان سے نقل ہوا ہے، اور روایات کے مطابق یہ خطبہ ماہ رمضان کی فضیلت کے تعلق سے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو صحابہ کرام کے سامنے عطا فرمایا. گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ماہ رمضان کی آمد سے قبل اس کی تیاری کا اہتمام فرماتے، اور بعض روایات میں جو دعائیں ہمیں ملی ہیں ان میں ایک دعا نبی علیہ السلام کے تعلق سے نقل ہوئی کہ آپ جب رجب کا چاند دیکھتے تو فرماتے، بلکہ عرض کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمیں رجب و شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا دے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم خطاؤں سے پاک ہیں، اور بعدس خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ سبحانہ وتعالی کے بعد سب سے بڑا مقام اور رتبہ آپ کا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ماہ رمضان کی آمد سے دو مہینے پہلے اس ماہ مبارک تک پہنچا دیے جانے کی دعا اللہ سے فرما رہے ہیں. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے ہم گناہگاروں کو کس قدر اس ماہ مبارک کی فکر اور تیاری پہلے سے کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. تو ایک معمول تو یہ کہ حضور خود اس کی دعا فرماتے، اور دوسرا یہ کہ رمضان سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ عطا فرمایا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو اس ماہ مبارک کے حوالے سے پہلے سے تیار کیا ہے. دنیا میں ہم مختلف ایونٹس مناتے ہیں، ہماری زندگی میں کچھ خاص اہم مواقع آتے ہیں، اسی طرح ایک اور اس طرح ہم سیزن کی استعمال کرتے ہیں کاروبار کے اعتبار سے، پروفیشن کے اعتبار سے. تو یہ جو سارے سیزن ہوتے ہیں، اہم ایونٹس ہوتے ہیں، ان کی تیاری پہلے کی جاتی ہے تاکہ جب وہ سیزن کا موقع ہے، مثلا کاروباری حضرات ہیں تو جب سیزن کا موقع ہے تو بندہ پہلے سے تیار ہو، جو چیز فروغ کرنی ہے اس کا اسٹاک پہلے سے دستیاب ہو، اس کی مارکیٹنگ خوب ہو چکی ہو، تاکہ جب وہ موقع آئے تو بھرپور انداز سے اپنی پروڈکٹ کو سیل کیا جائے، بیچا جائے اور زیادہ سے زیادہ کمائی کی جائے. یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ سیزن کی تیاری سیزن سے پہلے تو کی جاتی ہے، البتہ سیزن میں باقی کاموں کو دائیں بائیں کر کے آدمی وقت سیزن کے لیے زیادہ لگاتا ہے. عام دنوں میں جو 8 گھنٹے دکان پر بیٹھتا ہے، سیزن میں وہ 16 گھنٹے بیٹھ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات شاید وہ اس سے زیادہ بھی بیٹھ جائے گا. جیسے کہ رمضان میں آپ کپڑوں والوں کی دکانیں، جوتوں والوں کی دکانیں اور اس طرح کی دکانوں کو دیکھتے ہیں. تو جس طرح یہ باتیں ہمیں دنیا میں سمجھ آتی ہیں، اس سے آگے بڑھ کر ہمیں دین کے بارے میں فکر کرنی چاہیے. تو یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا ایونٹ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے تیاری فرماتے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بھی تیار فرماتے. یہ خطبہ ہے، کوشش کریں گے اس کا مطالعہ آج ہم کر سکیں. سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ عطا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا ایہا الناس، اے لوگو، فقد اظلکم شہر عظیم، ایک بہت بڑا عظیم مہینہ تم پر سایہ فگن ہو رہا ہے. دیکھو آ رہا ہے وہ مہینہ عظمتوں والا، وہ اشارہ ہے کہ ان عظمتوں والے مہینے کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے تم اپنے آپ کو پہلے سے تیار کرو. شہر مبارک برکتوں والا مہینہ ہے، اور وہ برکتوں کا ذکر آگے اسی خطبے کے الفاظ میں آ رہا ہے. شہر فی لیلۃ خیر من الف شہر، یہ مہینہ ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. یہ بات خود قرآن حکیم میں بھی ہم پڑھتے ہیں سورۃ القدر میں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ماہ رمضان میں یہ جو قرآن کا نزول ہوا وہ قدر کی رات میں ہوا، اور وہ قدر کی رات کیا ہے؟ ہزار مہینوں سے افضل ہے. پچھلی امتوں میں عمریں زیادہ تھی، اعمال بھی زیادہ تھے، اس امت میں عمر بہت کم ہو گئی، اعمال کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا. ہزار مہینوں کے بنتے ہیں تقریباً 83 برس 4 مہینے، عام طور پر اوسط عمر بھی ہمارے ملک میں اس سے کم ہی ہے. تو یہ اللہ کی شان، اور یہ 83 سال 4 مہینے سمجھانے کے لیے کم سے کم ہے، ہزار مہینے اس سے کتنا افضل ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ آخری عشرے کی طاق راتوں میں، تمام طاق راتوں میں، غالب گمان 27 شب کا ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے 5 طاق راتوں کی تلقین فرمائی. اس میں اللہ ہمیں توفیق دے، ہم پہلے سے اس کی تیاری کریں اور اس قدر کی رات کو تلاش کرنے کی کوشش کریں. وہ بھی اسی ماہ مبارک میں رکھ دی گئی. فرمایا کہ جعل اللہ صیامہ فریدۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے روزوں کو فرض قرار دیا اور رات کے قیام کو اجر و ثواب کا باعث بنایا ہے. یہ روزے فرض کیے گئے ہیں. سورہ البقرہ کا 23 رکوع ہے، اس کا ذکر آئندہ کی نشستوں میں آئے گا انشاءاللہ، کہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا. یہ البقرہ کی آیت نمبر 183 ہے، اور البقرہ کی آیت نمبر 185 میں فرمایا گیا، فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جو کوئی تم میں سے اس ماہ مبارک کو پائے اس پر لازم ہے کہ اس کے روزوں کا اہتمام کرے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہاں گرمی کی شدت تو محسوس ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ یہ ماہ مبارک پورا سال کے تمام مہینوں میں اوور دا پیریڈ گھومتا چلا جاتا ہے. جی جون جولائی بھی تم گزار کر آئے نا، مئی بھی گزار کر آئے ہیں، تو اگر اپریل میں مہینہ مبارک ہی آ جائے تو کون سی بڑی بات. جی اللہ تعالیٰ میں ہمت توفیق عطا فرمائے. ہاں بیماری ہے یا سفر درپیش ہے تو قرآن حکیم گنجائش دیتا ہے بعد میں روزہ رکھ لینا. اسی طرح خواتین کے مخصوص ایام ہیں، ان میں روزہ ان کو نہیں رکھنا لیکن بعد میں قضا کرنی ہوگی. اسی طرح وہ خواتین کی جن کا معاملہ بھی حمل کا ہے، شدت کا، یعنی ایک مشقت کا معاملہ ہوتا ہے، یا بچے کو دودھ پلانے کی مشقت کا معاملہ ہے، بعد میں قضا کرنا ہوگی روزے، لیکن فرض کیے گئے. اس کے علاوہ اور تفصیلی احکامات ہیں، لیکن جان بوجھ کر ایک روزہ بھی کوئی چھوڑ دے تو حدیث مسند احمد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر بھی ایک روزہ اس ماہ مبارک کا چھوڑ دیا، اب وہ ساری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے تو اس کا ازالہ ممکن نہیں، اس کا کمپنسیشن ممکن نہیں. بہرحال یہ روزے فرض کیے گئے، مزید آئندہ انشاءاللہ کلام ہوگا. تو فرمایا کہ دن کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیے اور اس کی رات کے قیام کو اجر و ثواب کا باعث بنایا، جسے ہم نماز تراویح کہتے ہیں. دن کے روزے کو فرض قرار دیا گیا، رات کے قیام کو اجر و ثواب کا باعث بنایا گیا. البتہ احادیث سے مبارکہ میں ذکر آتا ہے کہ جو اجر دن کے روزے کا ہے وہی اجر رات کے قیام کا بھی ہے. جو اجر دن کے روزے کا بیان ہوا وہی اجر رات کے قیام کا بھی بیان ہوا، اس لیے روزوں کے ساتھ رات کی تراویح کا بھی اہتمام ہو. اور تراویح کم از کم تو کیا ہے، ایسا قاری ہو، ایسا حافظ ہو کہ جو مناسب رفتار سے تلاوت کرے. وہ جو سپر مین کی رفتار ہے نا آج کل، 6 دن کی تراویح، 5 دن کی تراویح، 3 دن کی تراویح، اور بس بوجھ اتارو، جان چھوڑاؤ، استغفراللہ، اللہ محفوظ رکھے. ایسی تیز رفتاری کہ جس میں الفاظ حروف صحیح ادا نہ ہو، ان میں تو کئی حرام غلطیاں ہو جاتی ہیں، یہ تو بالکل منع ہے. مناسب رفتار کا معاملہ ہو. البتہ باقی بات آئندہ آئے گی کہ ہمارا رات کا زیادہ حصہ قرآن پاک کے ساتھ بسر ہونا چاہیے. اور پھر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، الحمدللہ اچھی بات ہے، مگر سمجھنے کی بھی تو کوشش کریں. یہ ہدایت کی کتاب، ہدایت کے حصول کی بھی کوشش کی جائے. بارہا اس پر توجہ دلائی گئی، آئندہ بھی کلام ہو جائے گا انشاءاللہ. مزید اس ماہ مبارک کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تقرب فی بخصلت من الخیر کان کمن ادا فریدتا فی ما سوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس ماہ مبارک میں کوئی خیر کا کام کرتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے، نفل کام کرتا ہے، ایسا ہے گویا باقی دنوں میں اس نے فرض کام انجام دیا ہو. تو نفل کا ثواب فرض کے برابر عطا ہو رہا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ ومن ادا فریدتن فیہ کان کمن ادا 70 فریدتن فیما سوا. اور جس نے اس مہینے میں کوئی فرض ادا کیا، نماز بھی ہے، اکثر لوگ زکوٰۃ بھی اس ماہ مبارک میں ادا کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں ہے. وہ نصاب پورا ہونا, سال گزرنا, وہ احکامات جاننے چاہیے. لیکن بہرحال اکثر لوگ اس ماہ مبارک میں رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, تو کوئی فرض ادا کرتا ہے اس مہینے میں تو گویا ایسا ہے کہ بقیہ دنوں میں اس نے 70 فرضوں کو ادا کیا ہو. یہ ہے جو اس ماہ مبارک کو ہم کہیں کہ نیکیوں کا موسم بہار, اس ماہ مبارک کو کہیں کہ مومن کے لیے سیزن ہے. تو نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر عطا ہو رہا ہے. آگے فرمایا, بڑا قیمتی جملہ آ رہا ہے ایک اور, وہ شہر الصبر, یہ صبر کا مہینہ ہے. صبر کیا ہے؟ بھوک لگے گی برداشت کرنی, پیاس لگے گی برداشت کرنی ہے. اور برداشت کرنی ہے لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں بھائی, بڑی شدید گرمی ہے, ٹیمپریچر بڑا ہوا ہے, بڑی بھوک لگ رہی ہے. بھائی تم اکیلے ہو کیا؟ ہاں, لاکھوں کیا کروڑوں مسلمان حالت روزہ میں ہیں, اللہ کے لیے برداشت کرو. اور اللہ کی شان کریمی ہے, اللہ تعالیٰ بہترین اجر عطا فرمائے گا. حدیث سے مبارک میں آتا ہے کہ بخاری شریف میں حدیث سے قدسی ہے, اللہ فرماتے ہیں بندہ میری خاطر بھوکا رہتا ہے, پیاسا رہتا ہے, اللہ قدر فرماتا ہے. عام نیکی کا اجر 10 سے لے کے 700 گنا تک اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے, لیکن الا الصوم, اللہ فرماتے سوائے روزے کے. اور وہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, ایک روایت میں ذکر کہ بے شک روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ عطا کروں گا, خاص بدلہ 700 گنا سے بھی زیادہ. اور ایک روایت بڑی قیمتی ہے, فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أُجْزَى بِهِ, بے شک روزہ میرے لیے ہے, میں ہی اس کا بدلہ ہوں. اللہ فرما رہا ہے میں ہی بندے کو مل جاؤں گا. تو یہ مہینہ اللہ کو پا لینے کا ہے, اللہ کو راضی کر لینا, اللہ کو پا لینے کا مہینہ ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو یہ فرمایا صبر کا مہینہ ہے. تو ایک صبر تو ہے کہ بھوک اور پیاس کی مشقت اس کو برداشت کرنا ہے, ایک صبر کیا ہے؟ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو روکنا. صبر کا ایک مفہوم ہے روکنا, تو گناہ سے بھی اپنے آپ کو روکنا یہ بھی صبر ہے. اور اسی طرح صبر یہ بھی ہے, اس روزے کی حالت میں بعض لوگوں کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے خاص طور پر جو آخری 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے, سڑکوں پر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے, مارکیٹ میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے, اللہ کی پناہ. یعنی آپ کے بھی مشاہدات ہیں, ہمارے بھی ہیں. گزشتہ سال ایک جگہ ایک آفس میں, وہاں شام کو میرا بس افطار سے کوئی 20 منٹ پہلے یا 25 منٹ پہلے نکلنے کا معمول تھا, تو پہلا ہی روزہ, اور میں اندر بیٹھ کے کچھ مطالعہ کر رہا تھا, کچھ رات کی درس کی تیاری کر رہا تھا, باہر ایک شور مچا ہوا ہے. باہر نکل کے جب دیکھا تو گریبان پکڑے ہوئے ہیں, ایک طرف سموسے والا کھڑا ہے, ایک طرف کچوری والا کھڑا ہے, ایک طرف فلاں دکان ہے, ایک طرف فلاں دکان ہے, اور ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے پوری ٹریفک کے اندر, مار دھاڑ ہو رہی ہے. ماشاءاللہ چہرے پر سنت رسول بھی موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم, سر پہ تی ٹوپی بھی موجود ہے, اور پھر زبان پہ جو کچھ آ رہا ہے وہ بیان نہیں ہو سکتا, ہاتھ جہاں پہنچے وہ بیان نہیں ہو سکتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی لیے حدیث میں خاص ذکر آیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جب تم سے کوئی جھگڑا کرنے لگے تو تم کہو بھائی میں روزے سے ہوں, میں تمہیں جواب نہیں دے سکتا. تو اپنے جذبات کو روکنا اس معاملے میں یہ بھی صبر ہے. تو صبر ہی صبر کا مہینہ ہے. بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا, گناہ سے اپنے آپ کو روکنا, جذبات غالب ہو رہے ہیں, کوئی خامہ خواہ کے جذبات ایسے پیدا ہو رہے ہیں کہ لڑائی کا موقع آ جائے, گالم گلوچ کا موقع, اس سب سے اپنے آپ کو روکنا آسان کام نہیں ہے, مگر یہ مطلوب ہے. اتنی مشقت والی عبادت, دن بھر بھوکے پیاس سے رہ رہے ہو تو جذبات کو بھی قابو میں رکھو. اچھا یہ صبر کرو گے تو کیا ہے؟ فرمایا کہ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةِ, اس صبر کا بدلہ جنت ہے. اللہ اکبر, اس صبر کا بدلہ جنت ہے. اور جنت ٹھنڈے ٹھنڈے ملنے والی نہیں ہے بھائی, یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھے ہوئے ٹھنڈ ماحول میں آن لائن آرڈر پلیس کریں گے جنت میں ہمارا ریزرو ہو جائے گا ایک مکان, ایسا نہیں. اس کے لیے محنت ہے, مشقت ہے. اور جو احادیث مبارکہ میں دیکھ کر آتے ہیں کہ جنت کو مشقتوں سے گھیرا گیا, تو جنت چاہتے ہو مشقتیں برداشت کرنا پڑیں گی, اور یہ صبر کی مختلف نوعیتوں سے گزرنا ہوگا. آگے فرمایا, وَالشَّهْرُ الْمَوَاسَاتِ, سبحان اللہ, یہ غمخاری کا مہینہ ہے, یہ ہمدردی کا مہینہ ہے. کیا مطلب؟ ایک طرف ہم بھوکے رہتے پیاسے رہتے ہیں تو پتہ چلتا ہے بھوک کوئی شے ہے, عام طور پر پتہ نہیں چلتا, ہر وقت کھاتے پیتے ہمارا پیٹ بھرا رہتا ہے, اور ذرا کچھ ضرورت پیش آئی دوبارہ کر لیا, ایک جگہ ڈنر کر کے آ گئے کہیں باہر سے گھر والوں کا, نہیں بڑی اچھی ڈش بنی, چلے بھائی پیش کر دو ہم کھا لیتے, یہ تو چلتا ہی رہتا نا. ہمیں دوسروں کی بھوک کا اندازہ نہیں ہوتا, سچی سی بات ہے, پیاس کا اندازہ نہیں ہوتا, لیکن جب بندہ خود بھوک اور پیاس سے گزرتا ہے تو دوسرے کی بھوک کا اندازہ ہوتا ہے، دوسرے کی پیاس کا انداز ہوتا ہے، دوسرے کی ضرورت کا اندازہ ہوتا ہے. تو یوں آٹومیٹکلی اللہ ایک ماحول دے رہا ہے پوری امت کو کہ امت کی عظیم اکثریت اس بھوک اور پیاس والی بہرحال مشقت والی عبادت سے گزرے اور دوسروں کی بھوک اور پیاس کو محسوس کرے اور پھر ان کی مدد کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو. جیسا کہ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بخاری شریف کی روایت، جب ماہ رمضان آتا تو اللہ کے نبی جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن پاک کا دور فرماتے. 23 برس میں تھوڑا تھوڑا قرآن پاک نازل ہوا نا نبی علیہ السلام پر، تو یہ ڈیوائن اسکیم جو اللہ کی تھی جس کے مطابق نزول قرآن بھی ہو رہا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے لیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن پاک کا دور فرماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات طیبہ کے آخری سال میں دو مرتبہ قرآن پاک کا دور فرمایا. یہاں یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ حدیث میں ذکر آیا کہ جب یہ معاملہ ہوتا کہ جب جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ آپ قرآن پاک کا دور فرماتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سخاوت والی صفت تھی، سخاوت خرچ کرنا، دوسروں پر پیسہ خرچ کرنا، مال خرچ کرنا، ان کی حاجات پر خرچ کرنا، کام آنا، جو حضور کی سخاوت کا معاملہ تھا اس میں تیز رفتار آندھی کی سی تیزی آ جاتی تھی. حالانکہ حضور کا سال بھر کا معمول کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو آتا اکثر آپ اللہ کی راہ میں پیش کر دیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زکوٰۃ ادا نہیں کی. کیوں؟ اتنا مال کبھی جمع نہ ہوا کہ جس پہ زکوٰۃ اپلیکیبل ہوتی. یہ ہائیسٹ اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور کسی نے بڑی پیاری بات کہی، ہم لوگوں کو لیونگ اسٹینڈرڈ، اردو میں کہتے ہیں معیار زندگی، معیار زندگی نہیں، معیار بندگی کو بلند کرنے کی ضرورت ہے. معیار زندگی نہیں، معیار بندگی کو بلند کرنے کی ضرورت ہے. اور ہائیسٹ لیول پر اگر کوئی اسوہ ہے تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے. البتہ پورے سال کا تو معمول تھا، لیکن جب ماہ رمضان ہوتا اور آپ جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور فرماتے جو جتنا نازل ہو چکا ہوتا، اور حیات طیبہ کے آخری سال دو مرتبہ آپ نے دور فرمایا، تو جب آپ یہ دور فرماتے قرآن کا اس ماہ مبارک میں، تو جو آپ کی سخاوت کی کیفیت تھی اس میں تیز رفتار آندھی کی سی تیزی آ جاتی. تو گویا اس طرف بھی ہمارے قدم بڑھنے چاہیے دوسروں پر خرچ کرنے کے معاملات کے اعتبار سے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آگے فرمایا، بشہر یزاد فی رزق المؤمن، یہ مہینہ جس میں مومن کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے. عام بس ہمارا خیال جاتا ہے کہ ہاں وہ رمضان میں عید بونس بھی مل جاتا ہے تو بونس مل جاتا ہے تو اضافہ ہو گیا. یہ چلو جی جوتوں والوں کا کاروبار ہے، کپڑوں والوں کا کاروبار ہے، کھانے پینے کی چیزوں والوں کا کاروبار ہے تو ذرا سیل بڑھ جاتی ہے. نہ، اس سے آگے بھی سوچیں، رزق صرف یہ روپے پیسے کا نام نہیں، اللہ کی عطا کردہ نعمت ہدایت بھی رزق ہے، اللہ کی طرف سے نیکی کی توفیق ملنا بھی رزق ہے، اولاد کے لیے دعائیں سکھائی گئیں وہ جو احادیث مبارکہ میں آتی ہیں، اولاد کو بھی رزق کہا گیا ہے. تو گویا ایک مادی رزق ہے، روپیہ پیسہ وغیرہ چیزیں مادی، ایک روحانی رزق ہے. تو یہ مہینہ تو ہے ہماری روحانی تربیت کا. سال بھر کھاتے پیتے رہتے ہو، تھوڑا سا حلقات رکھو، اس روح کو بیدار ہونے دو، روزہ رکھو، بھوک اور پیاس کو برداشت کرو. تو یہ ماہ مبارک ہماری اسپرچل لیول پر ایک اوور ہالنگ کا موقع ہے، اس روح کو بیدار کرنا، اس روح کو مضبوط کرنا، اس روح کی بالیدگی، اس روح کی آبیاری، اس روح کی تازگی، اس روح کی ترقی، اس کا طرف ہو، اللہ کے ساتھ تعلق کی مضبوطی، اللہ تعالیٰ کو پا لینا، یہ سارا جو پہلو ہے یہ روحانی رزق ہے. نیکی کی توفیق ملنا، بدی سے بچنے کی توفیق ملنا، آگے بڑھنا خیر میں. وہ جو حدیث مبارک میں آتا ہے، رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے کوئی بند نہیں ہوتا، جہنم کے سارے بند کر دیے جاتے کوئی کھلا نہیں ہوتا، اور اللہ کی طرف سے پکارنے والا پکارتا ہے نیکی کے شوقین آگے بڑھو، نیکی کر لے، اور اے بدی کے شوقین رک جا اور باز آ جا. یہ روحانی کانوں سے سنا جا سکتا ہے، یہ جسم کے کانوں سے نہیں، اس پکار کو کہ ہم لبئی کہیں، خیر میں آگے بڑھے اور بدی سے بچے. تو یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ بشہر یزاد فی رزق المؤمن، یہ مہینہ جس میں مومن کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے. من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی روزے دار کو روزہ افطار کرا دے اس کے لیے گناہوں کی مغفرت ہے اور جہنم سے اس کی گردن کی آزادی کا اعلان ہے. وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَن يُنْقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا, اور اس کے اجر اس کے لیے اتنا ہی اجر ہوگا جتنا کہ روزے دار کو تم نے افطار کرایا, اور اس روزے دار کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی. یہ ہے روزے دار کو روزہ افطار کرانے کی فضیلت کا بیان کہ تم کسی روزے دار کو افطار کراتے ہو اللہ گناہوں کی مغفرت فرما دے گا, تمہاری گردن کو جہنم سے آزاد فرما دے گا, اور جس کو تم نے روزہ افطار کرایا اس کے اجر میں کمی نہیں ہوگی, اتنا اجر تمہیں بھی عطا ہوگا. البتہ یہاں ایک بات سمجھ لینے کی ضرورت ہے, یہ نفلی عمل ہے اور اس پر اتنا ثواب ہے. نفل بعد میں ہے, فرض پہلے ہے. یہ نہیں کہ دن میں حرام خوری کرتے رہو, میں بہت سخت بات کہہ رہا ہوں, سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں, دن میں لوگوں کو لوٹتے رہو, گردنیں کاٹتے رہو, مال ہڑپ کرتے رہو, دو نمبر کا ایک نمبر بتا کر بیچتے رہو, حرام کی آمدنی گھر میں لے کر آؤ اور شام میں سڑک پر دو لوگوں کو افطار کرا دو, یہ نہیں چلنے والا اللہ کے یہاں. حرام مال جہنم کی طرف لے جانے والے حدیث وعدے, حرام مال سے کیا ہوا صدقہ قابل قبول نہیں, حرام مال سے پلا ہوا جسم جہنم کا مستحق ہے. تو یہ فضائل کب ہیں بھائی؟ یہ تو ایک حدیث میں خطبہ ہم پڑھ رہے ہیں نا, اور احادیث کو بھی تو سامنے رکھیں, دین کے اور تقاضوں کو بھی تو سامنے رکھیں. تو مجموعی بات کیا ہے, شرط اول ہے فرائض اور واجبات پر عمل, شرط اول ہے حرام سے اپنے آپ کو بچانا, پھر نفل بھی کریں گے تو ثواب بڑھتا جائے گا, کوئی شک نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نہیں کہ جناب جاؤ 500 روپے دے دو, شام میں 5 لوگوں کو افطار کرا تو باقی دن میں حرام خوری بھی ہوتی رہے, روزے کے درمیان جو ہے وہ اور گناہ کے کام بھی ہوتے رہے, نمازیں بھی ضائع ہوتی رہیں, شریعت کے اور احکامات پامال ہوتے رہیں, بیٹیوں کا وراثت میں سے مال ہڑپ کر کے بیٹھے ہوں, بہنوں کا مال وراثت میں سے ہڑپ کر کے بیٹھے ہوں, قرض لوگوں کا دبا کر بیٹھے ہوں, لوگوں کی جائیدادوں پر قبضے کر کے بیٹھے ہوں, جی جا کے 5 لوگوں کو افطار کرا دو, یہ نہیں چلنے والا. تو یہ کلیئرٹی ضروری ہے بھائی. ایک صاحب ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں, جی مجھے وائٹامنس دیں تاکہ میری انرجی بڑھ جائے اور میرے جسم کی ایکٹیویٹی اچھی ہو جائے. ڈاکٹر صاحب نے لکھ کر دے دیا, ایک مہینے کے بعد آ کے بولتے میرا جسم تو کوئی ایکٹیو نہیں ہو رہا. اچھا بھائی تم کیا کھا رہے ہو؟ کھانا پینا تو میرا ٹھیک ہے ہی نہیں. تو آپ کو ہنسی آئے گی کہ نہیں؟ وہ تو کچھ جسم میں ڈالے گا تو تیرے لیے وائٹامنس جو ہے وہ ٹھیک ہے. اچھا اور تم کیا, ہمیں سگریٹ بھی خوب پیتا ہے وہ, اور شیشہ بھی پی لیتا ہے, آج کل تو نشے کی اور چیزیں بھی آ گئی ہیں, کھانے پینے میں احتیاط بھی نہیں کرتا. تو غذا صحیح نہ لے, پرہیز وہ نہ کرے اور وائٹامن کی گولیاں خوب لیتا رہے, کیا خیال ہے آپ کا, کوئی فائدہ ہونے والا ہے؟ تو ہم لوگ بھی آج یہی کر رہے ہیں, بہت سارے فرائض ضائع ہو رہے ہیں, حرام کے بہت سارے کاموں کا ارتکاب ہو رہے ہیں. مولوی صاحب دعائیں قبول نہیں ہو رہی, پاکستان کرکٹ جیت نہیں رہا, پاکستان میچ ہار رہا ہے, ہمارے بچے جو ہے وہ مشکل ہو گئی ہے ان کو, اور کہاں سے دعائیں قبول ہوں گی جب امت اپنے فرائض کو ادا نہ کرے. فرائض ایک وہ ہے نماز زکات روزہ جو ہمیں معلوم ہے, لیکن اللہ کے دین کی دعوت دینے کا کام کرنا بھی فرائض میں شامل, اور اللہ کے دین کو قائم و نافذ کرنے کی جد و جہد کرنا بھی فرائض میں شامل ہے. آج امت بھولی ہوئی ہے, حرم کھل گیا ہے, نمازیں ہو رہی ہیں, دعائیں ہو رہی ہیں, رمضان شریف میں ہوں گی, مگر کشمیر بھی حل نہیں ہو رہا, فلسطین بھی حل نہیں ہو رہا, اور بےغیرتی کی بات اس قدر ہے اور بزدلی کی بات اس قدر ہے کہ 57 مسلم ممالک بھی مل کر افغانستان کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ کسی کو امریکہ کا ڈر ہے نہیں, کوئی چائنا آگے بڑھ جائے تو پھر ہم کر لیں گے, ڈوب مرنے کا مقام ہے. تو جب یہ بزدلی ہے اور فرائض امت اپنے ادا نہ کرے تو حرمین میں دعائیں ہوتی رہیں گی, مسئلے حل نہیں ہو رہے 70-80 سال سے. تو یہ ثواب ہے, اس کی نفی تو کوئی نہیں کر سکتا, مگر اس ثواب کا ذکر اگر ایک خطبے میں ہے تو اللہ کے نبی کی دیگر احادیث میں دیگر فرائض کا ذکر ہے جن پر عمل کرنا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث میں ان ممانعتوں کا جو ذکر ہے, حرام کاموں سے بچنے کا ذکر ہے, اس کو بھی سامنے رکھیں. یہ پورا پیکج ہوگا, یہ نہیں کہ بھائی نفل کیے چلے جاؤ, فرائض سے غفلت ہو, حرام کا ارتکاب ہو رہا ہو اور جناب بس مطمئن ہو جائیں, ایسا نہیں ہے. پورے پیکج کو لینا ضروری ہے. ہاں حضور نے بیان فرمایا, حدیث کا مطالعہ ہو رہا ہے, ترغیب ہے, تشویق ہے, آپ فرما رہے کہ جو کسی روزے دار کو افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کی مغفرت ہے, اس کی گردن کی جہنم سے آزادی کا اعلان ہے, اور اس کے لیے اجر اتنا ہی ہوگا جتنا کہ روزے دار کو اجر ہوتا عطا ہوگا, اور اس روزے دار کے اجر میں کمی نہیں کی جائے گی. اب ایک بڑا پیارا سوال ہے, اور اس سوال سے ایک بڑی خوبصورت ترغیب ہم سب کے سامنے آتی ہے. یہ حضرت سلمان فارسی ہیں رضی اللہ عنہ. عرض کرتے ہیں فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عرض کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیس کلنا یجید ما یفطر به الصائم, ہم میں سے ہر ایک کے پاس تو اتنا نہیں ہے کہ جس سے کسی روزے دار کو افطار کرایا جا سکے. کیا خیال آیا ہوگا, اتنا اجر ہے تو افطاری بھی بہت گرینڈ سلیم قسم کی ہونی چاہیے نا, بہت بڑا کوئی اہتمام ہونا چاہیے. جو آج ہم نے افطار ڈنر کو بھی کمرشلائز کر دیا اور وہ ریسٹورینٹ والوں نے بھی ڈیل دے دی اور اب وہ سیلس پروموشن کا ذریعہ, ریلیشن بلڈنگ کا ذریعہ, یا اپنے ادارے کی خود نمائی یا افراد کی خود نمائی کا ذریعہ, معذرت وہ زیادہ بن گیا ہے, وہ زیادہ بن گیا ہے, وہ روح ختم ہو رہی ہے. خیر صحابہ میں تو بہت سے درویش تھے رضی اللہ عنہ, ظاہری دولت ان کے پاس نہیں تھی, تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے اکثر کے پاس تو اتنا نہیں کہ جس سے کسی روزے دار کو افطار کرایا جائے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا, یعطی اللہ هذا الثواب من فطر صائما علی تمرۃ او مذغۃ لبن او شربۃ من ماء. سبحان اللہ, اللہ یہ ثواب تو اس کو بھی دے دے گا جو ایک کھجور کے دانے پر کسی کو افطار کرا دے, یا دودھ کے چند گھونٹ لسی کے لے اس پر افطار کرا دے, یا پانی کے چند گھونٹ ہی ملا دے. البتہ وہ صحرا وہ علاقہ بھی ذہن میں رکھے, پانی بھی ایک نعمت, لیکن اتنے کم پر بھی کوئی افطار کرا دے اس کو بھی اللہ اجر عطا فرما دے گا. اللہ تعالی سب کا خالق ہے, جس کو اس نے دولت زیادہ دی اس کا بھی مالک وہی ہے, جس کو کم دی اس کا مالک بھی وہی ہے. ہر ایک کو اللہ اجر عطا فرمانے کے لیے تیار ہے, اخلاص کا معاملہ ہونا چاہیے. آگے فرمایا, ومن اشبع صائما سقاه الله من حوض شربۃ لا يظما حتى يدخل الجنه, اور جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے, اس سے معلوم ہوا کہ کبھی اکرام میں اتنا بھی ہو سکتا ہے, تو کوئی کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے تو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے, حوض کوثر سے اس کو ایسا جام نصیب فرمائے گا کہ جنت میں داخلے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی. اللہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرمائے. تو یہاں اخلاص کے ساتھ ہو, اللہ نے کسی کو عطا فرمایا تو اچھا کھلا بھی دے, کوئی حرج نہیں, مگر اس میں دکھاوا نمود و نمائش یہ نہ ہو, اس میں کمرشلائزیشن کا معاملہ نہ ہو, دوڑ نہ لگ جائے. اور ہاں, یہ افطار کا اہتمام کرانے کے دوران میں کوئی مغرب کی جماعت ضائع نہ ہو جائے, رات کو عشاء کی نماز اور تراویح میں مشکل نہ پڑ جائے, اس میں اعتدال کی ضرورت ہے. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وہو الشہر الاولہ رحمتن, یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں پہلا عشرہ وہ رحمت کا ہے, واوسط مغفرہ, اور دوسرا عشرہ درمیانی وہ مغفرت کا ہے, وآخر عتق من النار, اور آخری عشرہ وہ جہنم سے آزادی کا ہے. یعنی رحمت بھی ہے, مغفرت بھی ہے, جہنم سے آزادی بھی. ایک تشریح اہل علم نے یہ بیان فرمائی, تین قسم کے افراد ہوتے ہیں. ایک وہ ہے جو الحمدللہ سالہ سال اللہ کی فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں, تو پہلے دن سے ان پر رحمت ہی رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے, کچھ کا معاملہ ملا جلا ہوتا ہے, خیر کے کام بھی ہیں, شر کے کام بھی, نیکی کے کام بھی, گناہ کے کام بھی. یہ بھی محنت کر لے تو دوسرا عشرہ ان کے لیے مغفرت کا اعلان ہو جائے گا انشاءاللہ. اور کچھ کا معاملہ ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کے حوالے کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں, نافرمانی ہی نافرمانی, گناہ ہی گناہ, اللہ سے غفلت, اللہ کی تعلیمات سے غفلت, اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزیاں. یہ لوگ بھی اگر محنت کر لیں تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی کا فیصلہ فرما دے گا. تو رحمت کا حصول بھی, مغفرت کا حصول بھی, جہنم سے آزادی کا معاملہ بھی, یہ سب کچھ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے رکھا. اب ہمیں قدر کر کے اس کی محنت کرنی ہے. اور آخر میں فرمایا, وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ, اور جو اپنے مملوک سے, اس وقت غلام ہوتے تھے, آج ملازمین وغیرہ ہوں گے, ان کے کام کاج میں تھوڑی سی تخفیف کر دے, کمی کر دے, اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا اور جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا. تم بھوک سے پیاس برداشت کر رہے ہو, تمہارے ملازمین بھی تو مسلمان ہیں, وہ بھی تو روزے سے ہوں گے, تمہیں کچھ آرام چاہیے تو ان کو بھی تو کچھ آرام چاہیے ہوگا, تو اگر ان کے ساتھ بھی تم معاملہ تھوڑا ہلکا کر دو, کمی کا معاملہ کر دو, آسانی کا معاملہ کر دو, اللہ گناہوں کی مغفرت فرمائے گا اور اللہ جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو ان باتوں کا یقین عطا فرمائے, اور ماہ رمضان ایمان, عافیت اور سلامتی اور صحت کے ساتھ عطا فرمائے, اور ابھی سے بھرپور اس کی فکر تیاری کرے تاکہ اس سے بھرپور استفادہ ہو سکے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.